أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حماسہ حسینی باب ہفتم امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی ماہیت بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ اس تحریک کی ماہیت کیا تھی، کیونکہ تحریکیں بھی قدرتی مظاہر کی طرح مختلف ماہیتیں رکھتی ہیں۔ چیزوں اور قدرتی مظاہر کی، معدنیات سے لے کر نباتات اور طرح طرح کے حیوانات کی الگ الگ قدرتی ماہیت اور خصوصی حالت ہوتی ہے۔ تحریکوں اور اجتماعی بغاوتوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر ہم کسی شے کو پہچاننا چاہیں تو یا اس کے علل فاعلی سے پہچانیں گے، یا اس کے علل غائی سے، یا اس کے علل مادی سے، یعنی اس کو تشکیل دینے والے اجزاء اور عناصر سے، یا اس کی ظاہری شکل و صورت سے، یعنی مجموعی طور پر اس نے جو حالت، شکل اور خصوصیت اختیار کر لی ہے۔ اگر ہم کسی تحریک کی شناخت کرنا چاہیں تو اس کی ماہیت کا پتہ لگائیں، ان علل و وجوہات کو پہچانیں جس کے نتیجے میں یہ تحریک وجود میں آئی ہے۔ جب تک ہم ان کو نہیں پہچانیں گے اس تحریک کی ماہیت نہیں پہچان سکیں گے۔ پھر اس کے آخری علل فاعلی کو پہچانیں، یعنی اس تحریک کا ہدف کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ اس کا کوئی ہدف ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہدف ہے تو کیا ہے۔ تیسرے ہم اس تحریک کے عناصر اور مشمولات کو پہچانیں کہ اس تحریک میں کون کون سے کام اور کون کون سے عمل انجام پذیر ہوئے ہیں۔ چوتھے ہم یہ دیکھیں کہ ان عملیات نے جو انجام پذیر ہوئے ہیں مجموعی طور پر کون سی شکل اختیار کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے متعلق ایک مسئلہ درپیش ہے کہ کیا یہ قیام اور تحریک ایک قسم کا انفجار تھی، ایک قسم کا اچانک اور غیر متوقع عمل، جیسے کسی دیگ کو گرمی پہنچاتے ہیں تو اس کے اندر کا پانی بھاپ بن جاتا ہے اور نکاس بند ہوتے ہیں تو آخر میں وہ دیگ پھٹ جاتی ہے، جیسے وہ انفجار جو بعض انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب انسان کچھ ایسے حالات میں پھنس جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ ایک بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اچانک یہ دیکھتا ہے کہ وہ آگ بگولا ہو گیا ہے اور جس بات کو اس کا دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلے، بے اختیار منہ سے نکل جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں انفجار، یعنی پھٹ پڑنا۔ بہت سی بغاوتیں انفجار ہوتی ہیں۔ ایک وہ مقام جہاں مکتب اسلام کی راہ آج کل کے مکاتب مادی کی راہ سے مختلف ہو جاتی ہے، یہ ہے کہ آج کل کے مادی مکاتب مخصوص جدلیاتی اصولوں کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اختلافات پر اصرار کرو، تکلیفوں میں اضافہ کرو، جس طرح ہو سکے شگافوں کو گہرا کرو، بلکہ صحیح اصلاحات کی بھی مخالفت کرو تاکہ سماج کو انفجار والے اچانک انقلاب کی طرف دھکیل سکو۔ اسلام انفجار کے انقلاب کا بالکل قائل نہیں ہے۔ اسلام کا انقلاب 100% جانا بوجھا ہوتا ہے اور مصمم ارادے اور پوری پوری واقفیت اور انتخاب سے عمل میں آتا ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کا واقعہ انفجاری انقلاب اور ایک انفجار تھا؟ کیا یہ کوئی کام تھا جس کا علم نہ تھا؟ کیا اس کی یہ صورت تھی کہ اس کے بہت زیادہ فشار کے باعث جو معاویہ کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے سے عوام پر اور امام کے خاندان پر ڈالا جاتا تھا کہ یزید کا زمانہ آیا تو پھر امام حسین علیہ السلام کی برداشت جواب دے گئی اور انہوں نے فرمایا کہ ہرچے باد آباد، جو کچھ وہ چاہتا ہے ہو جائے، نعوذ باللہ۔ خود امام حسین علیہ السلام کی وہ باتیں جو نہ صرف اس تحریک کی ابتدا سے بلکہ معاویہ کی موت کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، وہ خط و کتابت جو آپ کے اور معاویہ کے درمیان ہوئی ہے، وہ تقریریں جو آپ نے مختلف موقعوں پر کی ہیں، ان میں سے وہ مشہور خطاب جو منا میں صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کر کے کیا، جس کا بیان تحف العقول میں ہے اور بہت مفصل ہے اور نہایت فصیح و بلیغ خطبے ہیں۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ تحریک جو پورے پورے علم کے ساتھ شروع ہوئی تھی، انقلاب ہے، انفجار نہیں ہے۔ انقلاب ہے لیکن اسلامی انقلاب، انفجار نہیں ہے۔ جملہ خصوصیات میں سے امام حسین علیہ السلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ اپنے اصحاب میں سے ہر فرد کے سلسلے میں اپنے قیام کو انفجار والی شکل اختیار کرنے نہیں دیتے۔ امام حسین علیہ السلام ہر موقع پر اپنے اصحاب کو کسی نہ کسی بہانے سے رخصت کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں، جان لو کہ یہاں کوئی ضیافت نہیں ہے، معاملہ خطرناک ہے۔ عاشور کی رات آتی ہے تب بھی آپ ایک خاص انداز میں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب اور اپنے اہل بیت سے بہتر اہل بیت نہیں پاتا۔ میں تم سب کا شکر گزار ہوں، تم سب کا ممنون ہوں۔ ان لوگوں کو میرے علاوہ تم میں سے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ وہ لوگ جب جان لیں گے کہ تم اپنے آپ کو اس معرکے سے الگ کر رہے ہو تو وہ تم میں سے کسی سے بھی تعرض نہیں کریں گے۔ میرے اہل بیت اس بیابان میں کسی سے واقف نہیں ہیں، اس علاقے سے بھی ناواقف ہیں۔ تم میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کو لے کر دور نکل جائے، میں خود اس جگہ اکیلا رہوں گا۔ کیوں؟ لوگوں کی تکلیف اور ناخوشی سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں رہبر ایسی باتیں نہیں کرتا، وہ تو شرعی فریضے کی بات کرتا ہے۔ بے شک شرعی فریضہ بھی تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے بیان کرنے میں بھی کوئی غفلت نہیں کی، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ اس شرعی فریضے کو نہایت آزادی اور مکمل آگاہی کے ساتھ انجام دیں۔ وہ ان سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ دشمن نے تمہیں محصور نہیں کیا ہے، تم پر دشمن کی طرف سے کوئی جبر یا دباؤ نہیں ہے۔ اگر تم رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھانا چاہو اور چلے جاؤ تو کوئی مزاحم نہیں ہوگا۔ دوست بھی تم کو مجبور نہیں کر رہا، میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی۔ اگر تم کو یہ خیال ہے کہ تمہارے لیے بیعت کے مسئلے نے عہد اور جبر پیدا کر دیا ہے تو میں نے وہ بیعت بھی اٹھا لی ہے، یعنی اب تم اپنی راہ منتخب کرنے کے لیے بالکل آزاد ہو۔ تم کو پوری پوری واقفیت اور آزادی کے ساتھ اور دشمن یا دوست کی طرف سے ذرا سا بھی دباؤ کے احساس کے بغیر میرا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ بات جو شہدائے کربلا کو قدر و منزلت بخشتی ہے۔ ورنہ طارق بن زیاد نے اسپین کی لڑائی میں جس وقت اسپین فتح کیا اور اپنی کشتیاں اس آبنائے سے پار کر لیں، اور جیسے ہی پار کیں حکم دے دیا کہ 24 گھنٹے کے لائق رسد رکھ لو اور اس سے زیادہ جو کچھ ہے اسے پھونک دو اور کشتیوں کو بھی جلا دو۔ اس کے بعد سپاہیوں اور افسروں کو جمع کیا، اس سمندر کی طرف اشارہ کیا جس سے گزر کر آئے تھے اور کہا، اے لوگوں، دشمن تمہارے سامنے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے۔ اگر بھاگنا بھی چاہو گے تو سمندر میں ڈوبنے کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے، کوئی اور کشتی بھی نہیں ہے۔ اگر تم کاہلی کرو گے تو غذا بھی 24 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہے، اس کے بعد مر جاؤ گے۔ اس لیے تمہاری نجات اسی میں ہے کہ دشمن کو مار دو اور ہلاک کر دو۔ تمہاری غذا دشمن کے چنگل میں ہے، اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں ہے، یعنی ان لوگوں پر دباؤ ڈالو۔ یہ سپاہی اپنے خون کے آخری قطرے تک نہیں لڑیں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ طارق بن زیاد کے برعکس عمل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں دشمن موجود ہے، اگر اس طرف سے جاؤ گے تو وہ تمہیں فنا کر دے گا، اس طرف سے جاؤ گے تو تمہیں نابود کر دے گا۔ इस तरफ से तुम्हें लुलू खा जाएगा, उस तरफ से तुम्हें लुलू खा जाएगा, इसलिए इसके सिवा और कोई सूरत नहीं है कि चिराग से गिरे हुए तेल को इमामजादे की नज़र कर दो। तुम्हें बहरहाल मारा जाना है, अब जो तुम मारे ही जाओगे तो आओ मेरे ही साथ मारे जाओ। इस किस्म की शहादत की कोई अहमियत न होती। सियासतदान इसी किस्म का अमल करता है। उन्होंने कहा, ना समंदर तुम्हारे पीछे है, ना दुश्मन तुम्हारे सामने, ना दोस्त ने तुम्हें मजबूर किया है, ना दुश्मन ने। जिस किसी को चाहो पूरी पूरी आज़ादी से मुंतखब कर लो। बस इनकलाब हुसैन अलैहिस्सलाम दर्जे अव्वल का है। हमें ये जान लेना चाहिए कि इनकलाब हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से, आप अलैहिस्सलाम के अहले बैत की तरफ से भी, और आप अलैहिस्सलाम के अस्हाब की तरफ से भी आगाहाना है। पूरी वाकफियत और जानकारी से आया है, ये इन्फिजार नहीं है। आगाहाना इनकलाब की मुख्तलिफ माहियतें हो सकती हैं। इत्तेफाक से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मामलात में ज़्यादा अवामिल कार फरमा हैं, जिनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक एक माहियत वाली नहीं बल्कि कई माहियत की तहरीक हो गई है। समाजी और कुदरती मज़ाहिर में एक फ़र्क यह है कि कुदरती मज़ाहिर सिर्फ़ एक माहियत के होते हैं, कई माहियतों के नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक धात में बैक वक्त सोने की भी माहियत हो और तांबे की भी। अलबत्ता समाजी मज़ाहिर की बैक वक्त कई कई माहियतें हो सकती हैं। इंसान ख़ुद एक ऐसा अजूबा है जिसकी बैक वक्त कई माहियतें हो सकती हैं। सार्टर और दूसरों ने कहा है कि इंसान का वजूद इसकी माहियत पर मुकद्दम है। यहाँ तक बात दुरुस्त है, इसका वजूद माहियत पर तकद्दम रखता है, लेकिन इस तरह नहीं, यानी इन मानों में नहीं जिनमें ये कहते हैं कि दुरुस्त है। यहाँ एक बात और भी है कि इंसान की एक वक्त में कई कई माहियतें हो सकती हैं। फरिश्ते की माहियत हो सकती है और उसी वक्त सुअर की भी माहियत हो सकती है, उसी वक्त चीते की भी माहियत हो सकती है, और ये इस्लामी तालीम और तरबियत की एक बड़ी दास्तान है। समाजी मज़ाहिर में कई माहियतें हो सकती हैं। इत्तेफाक से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम कई माहियतों वाला ऐसा ही मज़हर है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ अवामिल असर अंदाज हैं। मसलन किसी तहरीक में रद्द अमल की माहियत हो सकती है, यानी सिर्फ रद्द अमल हो, इब्तिदा करने की माहियत हो सकती है। अगर कोई तहरीक रद्द अमल की माहियत रखती हो तो हो सकता है कि किसी वाक़े के मुकाबले में इसका ये रद्द अमल मनफी हो, और ये भी हो सकता है कि दूसरे वाक़े के मुकाबले में ये रद्द अमल मुस्बत हो। ये सब बातें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक में मिलती हैं। ये वजह है कि एक ही तहरीक की कई माहियतें हैं। किस तरह? एक आमिल जो वक्त के लिहाज से पहला आमिल है, बैत का मुतालबा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में हैं। माविया, जिसने अपने मरने से पहले यजीद की जानशीनी अपने लिए वाजिब कर ली है और जिसे वो पक्का करना चाहता है, मदीने आता है, इमाम अलैहिस्सलाम से बैत लेना चाहता है, उस वक्त कामयाब नहीं होता। इसके मरने के बाद यजीद बैत लेना चाहता है। बैत करना यानी मोहर लगाना और तस्दीक व तौसीक करना, न सिर्फ खिलाफत यजीद की ज़ात को बल्कि इस रिवाज की रूह से जिसकी बुनियाद माविया ने डाल दी है कि जाने वाला खलीफा बाद के खलीफा का तायुन किया करे। ये नहीं कि एक खलीफा मर जाए बाद में लोग अगला खलीफा मुकर्रर करें, या अगर शिया हों तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस के मुताबिक अमल करें। नहीं, एक ऐसी बात जो ना शिया कहते हैं ना सुन्नी, एक खलीफा दूसरे खलीफा को यानी अपने बेटे को मुसलमानों के लिए वली अहद मुकर्रर करे। इसलिए ये तन्हा यजीद जैसे कबीह और रुस्वा इंसान की खिलाफत पर मोहरे तस्दीक लगाना ही नहीं है, بلکہ ایک ایسی سنت رائج کر کے مہر ثبت کرنا تھا جس کی پہلی بار معاویہ کے ذریعے بنیاد ڈالی جانی تھی۔ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے اس لیے بیعت چاہتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے ایک مطالبہ پیدا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، منفی رد عمل، تم بیعت چاہتے ہو، میں نہیں کرتا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کا عمل منفی عمل ہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے، یہ ایسا تقاضا ہے جس کا ہر انسان کو اپنے معاشرے میں ایسے مطالبوں کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے جو اس سے مختلف شکلوں، شہوت کی صورت میں، مقام کی صورت میں، خوف اور روب کی صورت میں کیے جاتے ہیں، اور اسے ان کے مقابلے میں کہنا پڑتا ہے نہیں، یعنی تقویٰ۔ وہ لوگ کہتے ہیں بیعت، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں نہیں۔ وہ ڈراتے دھمکاتے ہیں، آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں قتل ہونے کو تیار ہوں لیکن بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہاں تک یہ تحریک ایک غیر شرعی مطالبے کے جواب میں رد عمل کی ماہیت بلکہ منفی رد عمل کی ماہیت رکھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی ماہیت تقویٰ کی ماہیت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے پہلے ٹکڑے یعنی لا الہ کی ماہیت ہے۔ غیر شرعی مطالبے کے جواب میں نہ کہنا تقویٰ ہے۔ لیکن تحریک حسینی میں جس عامل کا دخل تھا وہ صرف یہی تھا، جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں ایک اور عامل بھی موجود تھا جس کی روح سے تحریک حسینی کی ماہیت پھر رد عمل کی ماہیت ہے، لیکن یہ رد عمل نہ مثبت ہے نہ منفی۔ معاویہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کوفے والوں نے اس حادثے سے 20 سال پہلے کم سے کم 5 سال تک حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اس شہر میں زندگی بسر کی ہے، اور ابھی تک حضرت علی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے آثار پورے طور پر نہیں مٹ پائے ہیں۔ یہاں تک کہ معاویہ مر جاتا ہے، چونکتے ہیں، ایک دوسرے کے گرد جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں کہ اس وقت موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ موقع اس کے بیٹے یزید کو مل جائے۔ ہمارے ساتھ امام حسین علیہ السلام ہیں، ہمارے سچے امام حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، ہم اس وقت تیار ہو جائیں اور ان کو بلائیں کہ کوفہ آئیے، ان کی مدد کریں اور کم سے کم ابتدا میں اس جگہ ایک قطب قائم کر دیں، بعد میں خلافت کو بھی اسلامی خلافت بنا لیں گے۔ یہاں ان لوگوں کی طرف سے بلاوا ہے جو دعوے دار ہیں کہ ہم دل و جان سے تیار ہیں، ہمارے درختوں میں پھل آ گئے ہیں۔ اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہار کا موسم ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ درخت سرسبز ہو گئے ہیں اور ان میں پھل لگ آئے ہیں، یعنی آقا اس وقت یہاں پھلوں کا موسم ہے، یہاں آئیے اور پیٹ بھر کر پھل کھائیے۔ انہیں یہ مثل ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے درخت ہرے بھرے ہیں، یہ اجتماعی باغ اس بات کے لیے تیار ہے کہ آپ اس میں قدم رکھیں۔ کوفہ اصل میں فوجی چھاونی رہا ہے، شروع ہی سے اس کی بنیاد چھاونی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ یہ شہر خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بسایا گیا تھا، اس سے پہلے اس کا نام ہیرا تھا۔ یہ شہر سعد بن ابی وقاص نے آباد کیا تھا، جو مسلمان سپاہی تھے، انہوں نے اسی چھاونی میں اپنے لیے گھر بنائے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے یہ دنیا کا نہایت قوی ترین شہر تھا۔ اس شہر کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ایک شخص نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، 5,000 نہیں، 10,000 آدمی نہیں، بلکہ تقریباً 18,000 خطوط پہنچتے ہیں، جن میں سے بعض خطوط پر چند لوگوں نے اور کچھ اور خطوط پر 100-100 آدمیوں نے بھی دستخط کیے تھے۔ اگر ہم اوسط بھی نکالیں تو شاید 100,000 آدمیوں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے۔ یہاں حسین علیہ السلام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، یہاں رد عمل مثبت ہے، اور آپ کے عمل کی ماہیت تعاون کی ماہیت ہے، یعنی مسلمانوں نے قیام کیا ہے۔ امام علیہ السلام کو چاہیے کہ ان کی مدد کو دوڑیں۔ یہاں منفی اور تقوی کی ماہیت نہیں ہے، مثبت ماہیت ہے۔ جو کام دوسروں سے شروع ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کو چاہیے کہ ان کی دعوت پر مثبت جواب دیں۔ یہاں ذمہ داری کیا ہے؟ وہاں پر ذمہ داری انکار کرنا تھا، نہ کہنا تھا۔ بیعت کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کو صرف یہ کہنا چاہیے، نہیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں اور گناہ سے آلودہ نہ کریں۔ لہذا اگر امام حسین علیہ السلام ابن عباس کی تجویز پر عمل کرتے اور چلے جاتے، کوہستان یمن میں رہتے جہاں یزید کے لشکری ان تک نہ پہنچ پاتے، تو وہ اپنے پہلے فریضے سے ضرور عہدہ برا ہو جاتے۔ وہ چونکہ بیعت چاہتے تھے اور یہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیعت کیجئے اور آپ کہتے تھے نہیں۔ بیعت کے مطالبے کے لحاظ سے اور امام حسین علیہ السلام تقوی کے احساس کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے کہ منفی جواب دینا چاہیے، یمن کے پہاڑوں میں جا کر جیسا کہ ابن عباس اور دوسروں نے تجویز دیا تھا، وہ اپنا فرض ادا کر چکے ہوتے۔ لیکن یہاں مسئلہ دعوت کا ہے، یہ نیا فریضہ ہے۔ مسلمانوں نے تقریباً 20,000 خطوط تقریباً 100,000 دستخطوں سے بھیجے ہیں، یہ اتمام حجت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی پہلی حرکت سے ظاہر تھا کہ وہ اہل کوفہ کو آمادہ نہیں سمجھتے، وہ ان کو سست اور مرعوب شدہ سمجھتے ہیں۔ عین اس حال میں تاریخ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر امام حسین علیہ السلام کوفیوں کی طرف بالکل توجہ نہ کرتے، تو ہم ہی لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ کہتے کہ امام حسین علیہ السلام نے مثبت جواب کیوں نہیں دیا؟ ابو سلمہ خلال ایک شخص تھا جسے بنی عباس کے دور میں وزیر آل محمد کہتے تھے۔ جس وقت اس کے تعلقات خلیفہ سے خراب ہو گئے، تو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ مارا گیا۔ اس نے فوراً دو خط لکھے، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کو اور ایک عبداللہ محض کو، اور دونوں کو بیک وقت دعوت دی اور کہا کہ میں اور ابو مسلم ابھی تک ان لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، اب اس گھڑی سے ہم آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آئیے اور ہمارا ساتھ دیجئے، ہم انہیں نابود کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت وہ دو شخصوں کے لیے خط لکھتا ہے، تو علامت یہ ہے کہ اس میں خلوص نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خلیفہ عباسی سے اس کے تعلقات بگڑ گئے، اس کے بعد اس نے یہ خط لکھا ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس خط پہنچا، تو آپ علیہ السلام نے پڑھا، پھر خط لانے والے کی آنکھوں کے سامنے خط کو آگ میں جلا دیا۔ اس شخص نے پوچھا، خط کا کیا جواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خط کا جواب یہی ہے۔ ابھی وہ واپس بھی نہیں پہنچا تھا کہ ابو سلمہ قتل ہو گیا۔ اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو سلمہ خلال کو، جس نے انہیں دعوت دی تھی، مثبت جواب کیوں نہیں دیا، منفی جواب کیوں دیا؟ حالانکہ ابو سلمہ خلال صرف ایک شخص تھا، دوسرے اس کی نیت خالص نہیں تھی، اور تیسرے جب اس نے خط لکھا تھا، اس وقت پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ خلیفہ عباسی بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص اس کے ساتھ سچا نہیں ہے، اس لیے چند دنوں بعد اسے مروا ڈالا۔ اگر کوفیوں کے 18,000 خطوط مکہ اور مدینہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے اور امام حسین علیہ السلام مثبت جواب نہ دیتے، تو تاریخ امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا کہتی کہ اگر وہ کوفہ چلے جاتے، تو یزید اور یزیدیت کی جڑ قلم ہو جاتی۔ کوفہ مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی تھی، کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام نے 5 سال تک زندگی بسر کی تھی، اور وہاں ابھی تک حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کے آثار باقی تھے۔ وہ یتیم جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے بڑا کیا تھا، اور وہ بیوائیں جن کی حضرت علی علیہ السلام نے سرپرستی کی تھی، ابھی زندہ ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی آواز اس شہر کے لوگوں کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بزدلی دکھائی اور ڈر گئے، جو اس جگہ نہیں گئے، اگر چلے گئے ہوتے تو دنیا اسلام میں انقلاب آ جاتا۔ یہ وجہ ہے جو اس مقام پر فرض اس قسم کا جواب دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تو ہم آمادہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں آمادہ ہوں۔ اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا فرض کیا ہے؟ کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، میں کوفے جا رہا ہوں۔ کوفے والوں نے مسلم سے اپنی بیعت توڑ دی ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں اپنے مقام کو جاتا ہوں، مدینے یا کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں، تاکہ وہاں وہ لوگ جو چاہے کریں۔ یعنی اس سبب کے پیش نظر کہ ایک دعوت کے جواب میں ایک مثبت رد عمل ہے، امام حسین علیہ السلام کا فریضہ مثبت جواب دینا ہے، جب تک کہ دعوت دینے والے اپنی جگہ ثابت قدم رہیں۔ جس وقت وہ بدل گئے، پھر اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کا کوئی فریضہ نہیں ہے اور نہ تھا۔ ان دونوں عامل میں سے کون سا دوسرے پر تقدم رکھتا تھا؟ کیا یہ پہلا عامل کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا، اور چونکہ بیعت سے انکار کر دیا اس لیے اہل کوفہ نے انہیں بلایا، یا کم سے کم وقت کے لحاظ سے ایسا ہوا، یعنی بیعت سے انکار کیے 1 مہینے سے زیادہ گزر جانے کے بعد اہل کوفہ کا دعوت نامہ پہنچا، یا معاملہ اس کے برعکس تھا؟ پہلے اہل کوفہ نے آپ علیہ السلام کو بلایا تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھا، انہوں نے اس وقت دعوت دی ہے تو مجھے بھی مثبت جواب دینا چاہیے۔ معلوم ہے کہ جو شخص اتنے بڑے کام کے لیے امیدوار ہوتا ہے، پھر اس کے لیے بیعت کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ انہوں نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ اہل کوفہ کے مطالبے پر مثبت جواب دے چکے تھے۔ تاریخ کے مطابق ان دونوں عوامل میں سے کون سا پہلا ہے اور کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی دن جب معاویہ مرا ہے، امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ہو چکا تھا، بلکہ معاویہ مرنے سے پہلے مدینہ آ چکا تھا، اور اس نے چاہا تھا کہ جس ہیلے اور مکاری سے ہو اپنی زندگی میں ہی امام حسین علیہ السلام اور 2-3 اور لوگوں سے بیعت لے لے، لیکن ان لوگوں نے یہ بات نہیں مانی۔ بیعت کے مطالبے کا مسئلہ اور اس سے انکار وقت کے اعتبار سے پہلا واقعہ ہے۔ خود یزید نے بھی جس وقت معاویہ مر گیا ہے اس خبر کے ساتھ ایک خط بھیجا تھا، جو ایک تیز رفتار ہرکارے کی معرفت چند دن کے اندر اندر اونٹوں پر مدینہ پہنچ گیا، اور جس شخص نے والی مدینہ کو معاویہ کے مرنے کی خبر پہنچائی، اسی نے وہ خط بھی اسے دے دیا تھا کہ خذ بالبیعتی اخذن شدیدن۔ امام حسین علیہ السلام اور ان 2-3 آدمیوں سے سختی سے جس طرح سے بھی ہو بیعت لے لے۔ ابھی تک شاید کوفہ میں خبر نہیں پہنچی تھی کہ معاویہ مر گیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، وہ رضامند نہیں ہوئے۔ 2-3 دن بعد پھر یہی گفتگو ہوئی، وہ لوگ آتے تھے، کبھی نرم لہجے میں اور کبھی درشتی سے بات کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام 27 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 3 شعبان کو مکے پہنچ گئے۔ اہل کوفہ کا دعوت نامہ 15 رمضان کو امام حسین علیہ السلام کو ملا، یعنی بیعت کے مطالبے اور امام علیہ السلام کے انکار کو 1.5 مہینہ ہو چکا تھا اور مکہ میں امام کے قیام کو 40 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے دعوت دی اور بعد میں امام علیہ السلام نے انہیں سازگار جواب دیا، اور چونکہ مثبت جواب دے دیا تھا اور ان کی طرف سے امیدوار بن چکے تھے، پھر بیعت کرنا بے معنی تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ اہل کوفہ کو مثبت جواب دے چکے تھے، نہیں، اہل کوفہ کی دعوت درمیان میں آنے سے پہلے آپ بیعت سے انکار کر چکے تھے اور فرما چکے تھے میں بیعت نہیں کروں گا، چاہے روئے زمین پر میرے لیے کوئی ٹھکانہ باقی نہ رہے۔ یعنی اگر زمین کی تمام وسعتیں میرے لیے اس طرح تنگ کر دی جائیں کہ میرے رہنے کے لیے ایک نقطہ بھی موجود نہ رہے، پھر بھی میں بیعت نہیں کروں گا۔ تیسرا عامل جسے دوسرے دو اسباب کی طرح تاریخ بیان کرتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، جس کے نعرے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے سفر شروع کیا تھا۔ اس لحاظ سے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ چونکہ وہ مجھ سے بیعت چاہتے ہیں اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے قیام کرتا ہوں، بلکہ یہ تھا کہ وہ بیعت نہ بھی چاہیں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے مطابق قیام کرتا ہوں۔ اور یہ بھی مسئلہ نہیں تھا کہ چونکہ اہل کوفہ نے مجھے دعوت دی ہے اس لیے میں قیام کرتا ہوں۔ ابھی اہل کوفہ کی دعوت کو تقریباً 2 مہینے باقی تھے۔ یہ ابتدائی دن تھے جن کا اہل کوفہ کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا اسلام کو منکرات نے گھیر رکھا ہے، اس لیے میں دینی فریضے کے مطابق، شرعی اور خدائی ذمہ داری کے مطابق خود قیام کرتا ہوں۔ پہلے عامل میں امام حسین علیہ السلام مدافعت کرتے ہیں، لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بیعت کیجئے، آپ فرماتے ہیں میں نہیں کرتا، وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ دوسرے عامل میں امام حسین علیہ السلام سے تعاون کیا جاتا ہے، ان کو مل کر کام کرنے کی دعوت دی گئی ہے، آپ نے مثبت جواب دے دیا ہے۔ تیسرے سبب میں امام حسین علیہ السلام حملہ آور ہیں، یہاں انہوں نے حکومت وقت پر حملہ کر دیا ہے، اس سبب کے مطابق امام حسین علیہ السلام ایک انقلابی انسان ہیں، وہ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ان عوامل میں سے ہر عامل امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک قسم کا فریضہ واجب قرار دیتا ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ اس تحریک کی کئی ماہیتیں ہیں، وہ اسی لیے کہتا ہوں۔ بیعت کے عامل کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کا سوائے بیعت نہ کرنے کی اور کوئی فریضہ نہیں ہے۔ اگر ابن عباس کی تجویز پر بھی عمل کرتے اور پہاڑوں میں چلے جاتے تو وہ اس فریضے پر عمل کر چکے ہوتے۔ اس فریضے کے انجام کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کا یہ فرض نہیں تھا کہ کسی اور آدمی کو بھی اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دیں، انہوں نے مجھ سے بیعت چاہی ہے، میں بیعت نہیں کرتا، انہوں نے میری شرافت کا دامن آلودہ کرنا چاہا ہے، میں نہیں کرتا۔ اہل کوفہ کی دعوت کے عامل کے لحاظ سے آپ کا فرض یہ ہے کہ انہیں مثبت جواب دیں، اس لیے حجت تمام ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ اتمام حجت کس شکل میں ہوئی ہے، پھر مسئلہ امامت کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مسئلہ امامت اس معنی میں نہیں ہے کہ امام کا کوئی شرعی فریضہ ہی نہ ہو، اتمام حجت اس بارے میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت علی علیہ السلام خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں، اپنے زمانہ خلافت کے بارے میں کہتے ہیں، اگر لوگ حاضر نہ ہوتے اور لوگوں کے سامنے مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی، اور اگر خدا نے علماء اور داناؤں سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ جب لوگ اس طرح تقسیم ہو جائیں کہ پیٹ بھروں نے زیادہ سیر ہو کر کھا لیا ہو اور فقیر بھوکے ہی رہ گئے ہوں، تو اس قابل اعتراض حالت کے خلاف بھوکوں کی حمایت میں اور زیادہ کھانے والوں کے خلاف قیام کرو۔ میں عہدہ خلافت قبول نہیں کرتا، میں ذاتی لحاظ سے اس کام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ فریضے اور ذمہ داریاں میرے عہدے کے ذمے لگا دی گئی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اصولاً امام چونکہ امام ہوتا ہے، قابل تقلید ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، ہم امام کے عمل سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرائض کی تشخیص کس طرح کرنا چاہیے اور کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اہل کوفہ کی دعوت کے عامل کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کا یہ فرض ہے کہ وہ کوفہ آئیں جب تک کہ وہ اپنے قول پر قائم ہیں۔ جس گھڑی سے انہوں نے اپنی پوزیشن بدل لی، اپنے قول سے پھر گئے، ہار گئے اور چلے گئے، پھر امام حسین علیہ السلام کا اس لحاظ سے کوئی فرض نہیں رہ جاتا۔ جس وقت زمام حکومت ہاتھ میں لینے کا مسئلہ ان کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کا کوئی فرض نہیں رہتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا وہ کام جو اس پر منحصر نہیں تھا، یعنی اہل کوفہ کی دعوت، ایک وقتی عامل تھا، یعنی ایک ایسا عامل تھا جو 15 رمضان سے شروع ہوا، بار بار خطوط آتے جاتے رہے، اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کے نزدیک یعنی عراق اور سعودی عرب کی سرحد تک نہ پہنچ گئے۔ حر ابن یزید ریاحی نے ملاقات کی، دوسری خبروں کے ساتھ قتل مسلم کی خبر بھی پہنچی، پھر اہل کوفہ کی دعوت کا وجود ختم ہو گیا۔ اس نقطہ نظر سے امام علیہ السلام کا کوئی فریضہ نہیں رہتا۔ اس لیے جب آپ اہل کوفہ سے بات کرتے ہیں، آپ کے مخاطب اہل کوفہ ہیں، یزید اور حکومت وقت نہیں ہے۔ ان سست شیعوں سے کہتے ہیں، تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا، تم نہیں چاہتے، میں پلٹ جاتا ہوں، تم نے مجھے دعوت دی تھی، تمہارے بلاوے نے میرے لیے ایک فریضہ واجب کر دیا، لیکن اب جو تم پشیمان ہو گئے ہو تو میں واپس جاتا ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بیعت بھی کروں گا؟ ہرگز نہیں، وہ عامل اور مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا، چاہے تمام روئے زمین پر مجھے ایک نقطے کی بھی جگہ نہ ملے جہاں میں پناہ لے سکوں، میں پھر بھی بیعت نہیں کروں گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عامل کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں کوئی اور مدافع نہیں، نہ انہیں کسی کا تعاون حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک ہجوم ہے، ایک انقلاب ہے۔ کس طرح؟ نہیں، ان کے حساب سے یہ اپنی جگہ پر ہے۔ کتاب شہید جاوید کے مصنف نے اس مقام پر جو غلطی کی ہے، وہ میرے خیال سے یہ ہے کہ اس نے اہل کوفہ کی دعوت کے عامل کو حد سے زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ جیسے اس نے سمجھ لیا ہو کہ اصلی اور بنیادی سبب یہی ہے۔ بے شک یہ اجتہادی اور استنباط کے نتائج ہیں، ٹھیک، جو کوئی نتیجہ نکالتا ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے، اس نے غلطی کی ہے، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ اجتہادی غلطی بری ہے۔ ان اسباب میں سب سے چھوٹا سبب اثر کے اعتبار سے اہل کوفہ کی دعوت ہے، ورنہ اگر یہ بنیادی عامل ہوتا تو جس وقت امام علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ کوفہ کی فضا بدل گئی ہے، تو امام علیہ السلام کو دوسری باتوں سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا، بہت اچھا، اب جو ایسا ہو گیا ہے تو ہم بیعت کیے لیتے ہیں، اب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات نہیں کریں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سب سے زیادہ شور انگیز اور پر ہیجان خطبہ کوفے کی شکست کے بعد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو نشاندہی کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس قدر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عامل پر زور دیتے ہیں اور کس حد تک اس فاسد حکومت پر حملہ کرتے ہیں۔ اس عامل کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام اس وقت کی فاسد حکومت پر ہجوم آور ہیں، انقلابی ہیں۔ راستے میں آپ کی نظر دو آدمیوں پر پڑتی ہے جو کوفے سے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں تاکہ ان سے بات چیت کریں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہیں، اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بات کرنا نہیں چاہتے، اس لیے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ بعد میں آپ کے ایک صحابی نے جو پیچھے آ رہا تھا ان لوگوں کو دیکھ لیا، ان سے گفتگو کی۔ ان لوگوں نے مسلم اور ہانی کی شہادت سے متعلق کوفہ کے تکلیف دہ واقعات اسے سنائے اور بولے، خدا کی قسم ہمیں امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر سنانے سے شرم آ رہی تھی۔ وہ شخص جب بعد میں امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملا اور جس مقام پر امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے پہنچا تو بولا، میرے پاس ایک خبر ہے، آپ جس طرح اجازت دیں گے عرض کر دوں گا۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہیں عرض کیے دیتا ہوں، ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تخلیہ میں عرض کروں تو بطور خصوصی عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو، میں اپنے اصحاب سے کوئی بات نہیں چھپاتا، ہم اسی طرح آپس میں یک رنگ ہیں۔ اس نے واقعہ سنایا کہ آپ جن دو لوگوں سے کل ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن جنہوں نے اپنی راہ بدل لی تھی، میں نے ان سے بات چیت کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کوفہ سقوط کر گیا، مسلم اور ہانی قتل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس جملے تک سنا، پہلے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اب دیکھیے کیا جملہ فرماتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سبحان اللہ، دراصل اس موقع کے لیے قرآن سے اس سے زیادہ مناسب آیت پیش نہیں کر سکتے۔ بعض مومنوں نے خدا سے جو عہد کیا وہ پورا کیا، انہی میں سے جو اپنا وعدہ وفا کرنے والے ہیں، بعض گزر گئے اور چلے گئے، شہید ہو گئے، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی باری آئے۔ یعنی ہم صرف کوفہ کے لیے نہیں آئے ہیں، کوفہ سقوط کر چکا تو کر چکا، ہمارا سفر اہل کوفہ کی دعوت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عامل تھا جس نے ہمارے لیے یہ فریضہ لازم کر دیا کہ ہم جلدی جلدی مکے سے کوفے کی جانب آئیں۔ ہمارا فرض اس سے بھی بڑا اور اہم ہے، مسلم نے اپنا عہد نبھایا اور ان کا کام ختم ہو گیا، انجام کو پہنچ گیا، وہ شہید ہو گئے، مسلم کا وہ مقدر ہم بھی اپنائیں۔ اس لحاظ سے امام علیہ السلام ہجوم کرنے والے اور انقلابی تھے، آپ کی منطق میں اور دفاع و تعاون کی منطق میں فرق ہے۔ دفاع کی منطق ایک ایسے آدمی کی منطق ہے جو بیش قیمت چیز رکھتا ہے، چور اسے چرانا چاہتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈھینگا مشتی کرے اور چور کو زمین پر دے مارے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر اندر چلا جائے تاکہ چور اسے نہ چھینے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس وقت اس کی طاقت کم ہے یا زیادہ، بات یہ ہے کہ وہ اسے چور سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک حملہ آور شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ فقط اپنی ہی حفاظت کرے، وہ اسے اچک لے جانا چاہتا ہے، اگرچہ اپنی شہادت کی قیمت پر ہی ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی منطق نے امام حسین علیہ السلام کی منطق کو شہید کی منطق بنا دیا۔ شہید کی منطق ان منطقوں سے الگ تھلگ ہوتی ہے۔ شہید کی منطق یعنی ایسے شخص کی منطق جو اپنے جامعے کے لیے ایک پیغام رکھتا ہے، اور یہ پیغام وہ اپنے خون کے سوا اور کسی چیز سے نہیں لکھنا چاہتا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس کہنے کی باتیں تھیں، پیام تھا ان کھدائیوں میں جو دنیا میں چاروں طرف برابر جاری رہتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بادشاہ یا عوامی صدر کا سنگی کتبہ اس مضمون کا ملتا ہے، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں وہ ہوں جس نے فلاں مقام کو فتح کیا تھا، میں نے دنیا میں کتنی عمر پائی، کتنی شادیاں کیں، کتنا عیش کیا، کتنا کھایا پیا، کتنا ظلم و ستم کیا۔ پتھر پر لکھوا دیتے ہیں تاکہ مٹ نہ جائے، لیکن انہی پتھروں پر یہ بات بھی رہ جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، زمین میں دفن ہو جاتا ہے، ہزاروں سال کے بعد زمین میں سے نکلتا ہے اور نیا نیا عجائب گھروں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا خونی پیغام لرزتی ہوا کے صفحے پر لکھ دیا، لیکن چونکہ خون اور سرخ رنگ سے ملا ہوا تھا، دلوں پر کندھا ہو گیا۔ آج آپ عرب اور عجم کے لاکھوں کروڑوں افراد دیکھتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے واقف ہیں۔ انی لا ار الموتا الا سعادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔ جب آدمی شرمناک زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، جب آدمی ظالم اور ستمگر کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، جب آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی صرف روٹی کھانے، پانی پینے، سونے اور ذلت اٹھانے کے لیے ہو، تو ایسی زندگی سے ہزار بار موت بہتر ہے۔ یہ شہید کا پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو حملہ آور ہیں اور جن کی منطق شہید کی منطق ہے، جس دن اپنا پیغام کربلا کی زمین پر سبد کر رہے تھے، نہ وہاں کاغذ تھا نہ قلم تھا، ہوا کا یہی لرستا ہوا صفحہ تھا، لیکن ان کا یہ پیغام ہوا کے لرزاں صفحے پر کیوں باقی رہ گیا؟ اس لیے کہ دلوں کے صفحوں پر فوراً منتقل ہو گیا، دلوں کے صفحے پر ایسا کندہ ہوا کہ پھر مٹنے والا نہیں ہے۔ ہر سال جب محرم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پھر سے ابھرتے ہیں، از سر نو زندہ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادہ علی جید الفتاتی وما اولہنی الی اسلافی کا اشتیاق یعقوب الی یوسف۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلۃ وہیہات من الذلۃ یعب اللہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت۔ 30,000 آدمیوں کے مقابلے میں جو سمندر کی طرح ٹھانٹے مار رہے ہیں، جن میں سے ہر ایک کندھے پر تلوار رکھے اور ہاتھ میں نیزہ لیے ہے، باوجود یہ کہ آپ کے تمام اصحاب قتل ہو چکے ہیں اور آپ اکیلے رہ گئے ہیں، آپ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں، یہ نالائق کا بیٹا نالائق، یہ حرام زادے کا بیٹا حرام زادہ، یعنی تمہارا امیر اور حاکم نے، اس عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ حسین دو کاموں میں سے ایک کام کا اختیار رکھتے ہیں، یا تلوار یا ذلت۔ حسین اور ذلت اٹھانا، ہیہات من الذلہ۔ ہم کہاں اور ذلت کہاں، میرا خدا میرے لیے ذلت پسند نہیں کرتا۔ یہ شہید کا پیغام ہے، میرا خدا میرے لیے ذلت پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے مومن، پاک نسلیں اور ذاتیں، اور جو مومن بعد میں آنے والے ہیں، کوئی ایک بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کا حسین ذلت اختیار کرے۔ میں اور ذلت اختیار کروں؟ میں حضرت علی علیہ السلام کی گود میں پل کر بڑا ہوا ہوں، میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں بڑا ہوا ہوں، میں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا ہے۔ میں اور ذلت اختیار کروں؟ آپ نے جس دن مدینہ سے سفر شروع کیا، آپ حملہ آور تھے۔ آپ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو جو وصیت نامہ لکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں، انی ما خرجت اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر وَأَسِيرُوا بِسِيرَتِي جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ۔ دنیا والے جان لیں کہ میں کسی جاہ اور منصب کا خواہاں، تخریب کار، مفسد اور ظالم نہیں ہوں۔ میرے اہداف یہ نہیں ہیں، میرا قیام اصلاح کرنے والا قیام ہے۔ میں نے قیام کیا ہے، میں نے خروج کیا ہے، اس لیے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ محمد ابن حنفیہ کے نام خط میں نہ بیعت مانگنے کا نام ہے، نہ اہل کوفہ کی دعوت کا تذکرہ ہے، کیونکہ اصل میں ابھی تک اہل کوفہ کا مسئلہ ہی سامنے نہیں آیا تھا۔ اس منطق میں، یعنی حملے کی منطق، شہید کی منطق، امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کو وسعت دینے اور پھیلانے کی منطق نے ایسے کام کیے ہیں جن کی توجیہ اس منطق کے سوا کسی اور منطق سے نہیں ہو سکتی۔ کس طرح اگر امام حسین علیہ السلام کی منطق صرف دفاع کی منطق ہوتی، تو عاشور کی رات کو جب اپنے اصحاب کو رخصت کرتے ہیں، بیعت اٹھا لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ آگاہی کے ساتھ اپنا کام منتخب کر لیں، پھر جب وہ اپنے کام کا انتخاب کر لیتے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہ دیتے اور کہہ دیتے کہ شرعاً یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم یہاں قتل کیے جاؤ۔ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بیعت چاہتے ہیں، میرا فرض یہ ہے کہ میں بیعت نہ کروں، مارا گیا تو مارا گیا۔ یہ لوگ تمہیں نہیں مارنا چاہتے تو تم کیوں یہاں ٹھہرے ہو؟ نہیں، شرعاً یہ بات جائز نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تاثر اور انقلابی منطق میں، اس شخص کی منطق میں جو قیام کر رہا ہے اور اپنا پیغام اپنے خون سے لکھنا چاہتا ہے، اس موج میں جتنی وسعت اور پھیلاؤ پیدا ہو بہتر ہے۔ چنانچہ جب آپ کے دوست اور خاندان والے اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا تمہیں خیر دے، خدا تم سب کو اجر عطا فرمائے۔ عاشور کی رات میں حبیب ابن مظاہر اسدی کو کیوں بھیجتے ہیں کہ بنی اسد کے پاس جاؤ اور ہو سکے تو کچھ آدمی میرے پاس لے آؤ۔ مگر بنی اسد کل کتنے تھے؟ اگر میں فرض کرتا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر گئے اور بنی اسد کے 100 آدمی لے آئے تو یہ لوگ ان 30,000 کے مقابلے میں کیا کار نمایاں کر سکتے تھے؟ کیا حالات کو پلٹ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس منطق میں جو حملے کی منطق، شہید کی منطق اور انقلاب کی منطق ہے، اس کے دامن میں وسعت پیدا ہو۔ اپنے خاندان کو جو ساتھ لائے تھے تو اسی لیے لائے تھے کہ ان کے پیام کا ایک حصہ ان کا خاندان بھی لوگوں تک پہنچائے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے کوشش کی کہ جب یہ قضیہ یہاں تک بڑھ گیا ہے تو جتنا زیادہ پرسوز ہو سکے ہو جائے۔ بیج اس لیے بوئے کہ دنیا میں ہمیشہ پھل اور میوہ دیتا رہے۔ کربلا میں کیسے کیسے مناظر اور کیسے کیسے واقعات دیکھنے میں آئے جو واقعی نہایت حیرت انگیز ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ان تینوں عامل میں، یعنی اہل کوفہ کی دعوت کا عامل جو اس تحریک کو تعاون کی ماہیت دیتا تھا، تقاضۂ بیعت کا عامل جو اس تحریک کو دفاعی ماہیت دیتا تھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عامل جو اس تحریک کو ہجوم کی ماہیت دیتا تھا، کون سے عامل کی اہمیت دوسرے سے بڑھ کر ہے؟ اس میں شک نہیں ہے کہ ان اسباب کی اہمیت ایک ہی درجے کی نہیں۔ ہر عامل ایک مقررہ درجے کی اہمیت رکھتا ہے اور اس تحریک کو اسی درجے کی اہمیت بخشتا ہے۔ اہل کوفہ کی دعوت کا عامل اس لیے کہ لوگوں نے اس شخص کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے جو اس کام کے لیے نامزد ہو چکا ہے، اور اس نے بھی بلا کسی تاخیر اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا۔ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تقاضائے بیعت اور امام حسین علیہ السلام کا انکار، قتل ہو جانے پر آمادہ مگر بیعت سے انکار کا عامل اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا عامل جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس بنا پر تیسرے عامل نے تحریک حسینی کو سب سے زیادہ اہمیت بخشی ہے۔ اس اہمیت کے متعلق جو کوئی عامل کسی تحریک کو عطا کرتا ہے، اور اس اہمیت کے متعلق جو اس تحریک کا بانی اس عامل کو بخشتا ہے، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت سی چیزیں، چاہے وہ روحانیت کی ہوں چاہے مادی امور میں سے ہوں، انسان کے لیے اہم ہوتی ہیں، افتخار ہوتی ہیں، زینت ہوتی ہیں، زیور ہوتی ہیں۔ علم بے شبہ انسانوں کے لیے زینت ہے، عہدے اور مقامات، خصوصاً خدائی عہدے اور مقامات انسان کے لیے فخر کا موجب ہوتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، انسان کو وقار اور منزلت بخشتے ہیں۔ وہ ظاہری چیز جو ان اہمیتوں کی نمائندہ ہے انسان کو اہمیت عطا کرتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص روحانیت کا لباس پہنتا ہے، بے شک روحانیت کا لباس صرف روحانی ہونے، یعنی اسلامی معارف کا علم اور اسلامی تقویٰ رکھنے کی دلیل نہیں ہے۔ روحانی یعنی معارف اسلامی کا عالم اور اسلامی احکام پر عامل۔ یہ لباس اس کی علامت ہے کہ میں روحانی ہوں۔ اب اگر کوئی شخص حقیقت کے مطابق پہنے ہوئے ہے تو علامت صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ لباس اس وجہ سے کہ اسے ایسے لوگوں نے زیادہ پہنا ہے جن میں روحانیت کی معنویت اور حقیقت رہی ہے، اس شخص کے لیے بھی جو اسے پہن لیتا ہے لازمی طور پر وجہ افتخار بن جاتا ہے۔ میں بھی جو اس لباس کے پہننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور تم جو مجھے نہیں پہچانتے، کسی جلسے میں جب میرے سامنے آؤ گے تو اسی لباس کی بدولت جو تم مجھے پہنے دیکھو گے تو اسی ناوقفیت کے عالم میں بڑا احترام کرنے لگو گے۔ تو یہ لباس اس کے لیے افتخار ہے جو اسے پہن لیتا ہے۔ یونیورسٹی کے استاد کا لباس یونیورسٹی کے استاد کے لیے افتخار ہے، اور وہ جس وقت یہ لباس پہن لیتا ہے تو اس پر فخر کرتا ہے۔ عورت کے لیے زیور سجاوٹ کا ذریعہ ہیں۔ تحریکوں میں بھی بہت سے عامل ایک تحریک کو اہمیت بخشتے ہیں۔ تحریکوں میں باہم بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر اس میں عصبیت کی روح ہو تو وہ تحریک کو ایک قسم کی اہمیت دیتی ہے، اور اگر اس میں مانوی، انسانی اور خدائی روحیں ہوں تو اسے دوسرے قسم کی اہمیت مل جاتی ہے۔ تحریک حسینی میں کار فرما تینوں عامل نے اس تحریک کو اہمیت عطا کی، بالخصوص تیسرے عامل نے۔ لیکن کبھی کبھی وہ شخص جس سے اس کی قدر و قیمت کا تعلق ہوتا ہے ایک ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے جو اس قدر و قیمت کو اور اہمیت بخشتی ہے۔ جس طرح وہ قدر و قیمت اس شخص کو منزلت عطا کرتی ہے، اسی طرح وہ شخص بھی اس قدر و قیمت کی شان بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح ایک روحانی شخص جب روحانیت کا لباس پہن لیتا ہے تو واقعی وہ لباس اس کے لیے باعث افتخار ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ یہ لباس اس کو پہنا دیا گیا ہے، اور حقیقی روحانیوں نے بھی اسے مان لیا ہے۔ لیکن ایک شخص اپنے کام کو روحانیت کی فرائض کی انجام دہی میں، علم، تقویٰ اور عمل میں ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اس لباس کے لیے باعث افتخار بن جاتا ہے۔ ہم کہنے لگتے ہیں کہ روحانیت کا لباس وہ لباس ہے جو فلاں شخص بھی پہنتا ہے، ایسا لباس ہے کہ اس نے بھی پہن رکھا ہے۔ اب ہم تاریخی مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ عبا اور عمامہ کیا چیز ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ابو علی سینہ نے بھی یہی لباس پہنا ہے جس پر تمام اسلامی ممالک فخر کرتے ہیں۔ عرب کہتا ہے کہ ابو علی سینہ میرا ہے، کیونکہ اس کی کتابیں عربی زبان میں ہیں۔ ایرانی کہتا ہے کہ وہ میرا ہے، کیونکہ وہ بلخی ہے، اور بلخ قدیم زمانے سے ایرانی سرزمین چلی آ رہی ہے۔ روسی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، اس لیے بلخ اس وقت ہمارے ملک میں شامل ہے۔ ہر گروہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا ہے، اور تمام قومیں اس پر فخر کرتی ہیں۔ ابو ریحان البیرونی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو ابو علی اور ابو ریحان اس لباس کے لیے باعث افتخار گزرے ہیں۔ شیخ انصاری، خواجہ نصیر الدین توسی نے بھی لباس روحانیت سے افتخار پایا ہے، اور لباس روحانیت کو خود بھی افتخار بخشا ہے۔ یونیورسٹی کے ایک استاد کے لیے بھی یہی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے استادی کا لباس باعث افتخار ہوتا ہے، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ کسی استاد کی شان کو استادی کے کام، علم، تخصص اور تحقیق میں اتنی بلندی مل جائے کہ وہ استادی کے لباس کے لیے باعث افتخار بن جائے۔ عورت کے لیے زیور زینت کا سبب ہوتا ہے، لیکن کسی عورت کے سلسلے میں یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ سچ مچ یہ کہیں کہ اس کا چہرہ زیورات کو زینت بخشتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی سوسہ ابن سوہان عبدی کا ایک جملہ بہت موزوں اور اچھا ہے۔ جناب سوسہ حضرت علی کے خاص صحابی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے حساب میں تربیت پائے ہوئے خطیب بھی ہیں۔ عرب کا اول درجے کا ادیب حافظ کہتا ہے کہ سوزا ایک خطیب تھے، اور ان کے خطیب ہونے کی بہترین دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے کہہ دیتے تھے کہ کھڑے ہو کر کچھ کلمے کہہ دو۔ یہ سوزا وہی ہیں جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی قبر پر بھی نہایت اعلیٰ اور پرسوز تقریر کی ہے۔ اس شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کو آپ کی خلافت پر تین چار دلکش جملوں میں مبارکباد دی تھی۔ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ ہوئے تو لوگ مبارکباد دینے آئے تھے۔ ایک مبارکباد جناب سوسا نے بھی کہی تھی۔ آپ نے کھڑے ہو کر امیر المومنین کو خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا، اے علی، آپ خلیفہ ہو گئے تو خلافت نے آپ کو کوئی زینت نہیں بخشی، بلکہ آپ نے خلافت کو چار چاند لگا دیے۔ خلافت نے تم کو اونچا نہیں کیا جو آپ خلیفہ ہوئے، بلکہ آپ نے خلافت کے مقام کو بلند کر دیا۔ اے علی، آپ خلافت کے محتاج نہیں تھے، بلکہ خلافت کو آپ کی ضرورت تھی۔ یعنی اے علی علیہ السلام، میں خلافت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس کا نام آپ پر رکھا گیا ہے، میں آپ کو مبارکباد نہیں دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہو گئے، میں خلافت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہو گئے، آپ کو مبارکباد نہیں دیتا کہ آپ خلیفہ ہو گئے۔ اس سے بہتر نہیں کہا جا سکتا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عنصر نے حسینی تحریک کو قدر و قیمت بخشی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو منزلت بخشی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تحریک حسینی کو بلندی پر لے گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس اصل کو اس شکل میں اور اس طریقے سے جاری کیا کہ اس اصول کی شان بلند ہو گئی۔ آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصل کے سر پر فخر کا تاج رکھ دیا۔ بہت سے کہتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بھی دوسروں کی طرح پہلے صرف ایک ہی جملہ کہا، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرتي جدي وابي علي ابن ابي طالب عليه السلام۔ خود اسلام کی بھی یہی بات ہے۔ اسلام ہر مسلمان کے لیے افتخار کا باعث ہے، لیکن ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس لفظ کے حقیقی معنوں میں اسلام کا فخر ہیں۔ دین کی عزت ہیں، دین کا شرف ہیں، اسلام کا شرف ہیں۔ ہم لوگوں کو تعارف کراتے وقت اکثر ان میں یہ القاب دیتے ہیں، لیکن سب لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ ایک بندہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہے تو وہ محض جھوٹ ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں فخر اسلام ہوں، اسلام کے لیے میرا وجود باعث افتخار ہے، تو میں کون ہوں؟ مجھے یاد ہے کہ 7-8 سال پہلے مجھے شیراز دانشگاہ میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہاں استاد، حتیٰ رئیس سبھی موجود تھے۔ وہاں کے ایک استاد کو میرا تعارف کرانے پر مامور کیا گیا، جو پہلے وہاں طالب علم تھے، پھر انہوں نے امریکہ جا کر تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر ہو کر واپس آئے، اور واقعی وہ ایک فاضل شخص بھی ہیں۔ وہ آئے اور منصہ خطاب روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کچھ تعارف کرایا، میں فلاں شخص کو جانتا ہوں، حوضۂ قم ایسا ویسا وغیرہ۔ اپنی باتوں کے آخر میں یہ جملہ بھی کہا، میں یہ جملہ کمال جرأت سے کہتا ہوں، اگر دوسروں کے لیے روحانیت کا لباس باعث فخر ہے، تو فلاں شخص لباس روحانیت کے لیے باعث افتخار ہے۔ اس بات سے میں جل گیا۔ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آبا پہلے لپیٹ کر منصہ خطاب پر رکھ دی۔ میں نے کچھ باتیں کیں، ان صاحب کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا، جناب والا، یہ کیا بات تھی جو آپ کی زبان سے ادا ہوئی؟ آپ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا چیز ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص اس لباس کے لیے فخر کا باعث ہے، باوجود یہ کہ میں اس وقت دانشگاہ کا بھی استاد تھا اور ایک اصطلاح سے دو زندگیوں والا تھا۔ میں نے کہا، جناب، عمر بھر مجھے ایک ہی فخر نصیب ہوا ہے اور وہ یہی امامہ اور ابا ہے۔ میں کیا چیز ہوں جو افتخار بن سکوں؟ یہ لفظ قسم کا تعارف کیسا جو ہم آپس میں کراتے ہیں؟ جناب ابو ذر غفاری کو کہنا چاہیے کہ اسلام کا افتخار ہیں، یہ اسلام وہ ہے جسے جناب ابو ذر نے پالا، عمار یاسر اسلام کا افتخار ہیں، یہ اسلام وہ ہے جس کی پرورش عمار یاسر نے کی ہے، بو علی سینا اسلام کا افتخار ہیں، یہ اسلام وہ ہے جسے بو علی سینا کی ذہانت نے شگفتہ کیا ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی اسلام کا افتخار ہے، صدر المطلحین شیرازی اسلام کا افتخار ہیں، شیخ مرتضی انصاری اسلام کا افتخار ہیں، میر داماد اسلام کا افتخار ہیں، شیخ بہائی اسلام کا افتخار ہیں۔ اسلام بے شک افتخار رکھتا ہے، یعنی اس نے ایسے ایسے فرزندوں کی تربیت کی ہے جنہیں دنیا شمار میں لاتی ہے اور شمار میں لانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کے فرہنگ میں مؤثر نقوش چھوڑ گئے ہیں۔ دنیا یہ نہیں کر سکتی کہ چاند کے کرے کے ایک حصے کو خواجہ نصیر الدین طوسی کے نام سے مخصوص کرے اور چاند کے کرے کے ایک حصے کا نام اس کے نام پر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کے کرے کے متعلق بعض انکشافات میں اس کا بھی دخل ہے۔ اسے کہنا چاہیے افتخار اسلام۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا اہمیت ہے؟ اگر ہمیں اسلام قبول کرے تو اسلام ہمارا افتخار ہوگا، اگر اسلام یہ مان لے کہ وہ ہمارے سینے پر تمغے کی شکل میں آویزہ رہے تو ہم بہت ممنون بھی ہوں گے۔ کیا ہم اسلام کے سینے پر تمغہ بن گئے ہیں؟ ہم عالم اسلام کے لیے باعث شرم ہیں، ہم مسلمانوں کی اکثریت عالم اسلام کے لیے باعث شرم ہے۔ تو دوسرے تعارفوں کو چھوڑیے، اصلی تعارف یہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حق ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کو قدر و قیمت دی، اعتبار بخشا، آبرو عطا کی۔ یہ اصول جو مسلمانوں کی آبرو ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول مسلمانوں کی آبرو ہے اور مسلمانوں کو وقار و منزلت عطا کرتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآنی آیت کی عین تفسیر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ دیکھیے قرآن کیسی تعریف کرتا ہے، بخدا آدمی کو قرآن کی ان تعریفوں پر حیرت ہوتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایسے رہے ہو، تم سب سے اہم اور باوقار قوم ہو جو انسانوں کے لیے وجود میں آئی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اتنی منزلت بخشی ہے اور بخش رہی ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس ہے تو تم اہم ترین قوم ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اگر تمہارے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو تو یہ اصول تم مسلمان قوم کو منزلت عطا کرے گا۔ تم اس وجہ سے اہم ترین امت ہو کہ تمہارے پاس یہ اصول موجود ہے، تمہیں اسی اصول نے اہمیت بخشی ہے۔ تو کیا جس دن یہ اصول ہمارے پاس نہیں رہے گا ہم بے وقار قوم بن جائیں گے؟ ہاں یقیناً یہی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس اصول کو مقام و منزلت اور اہمیت عطا کی۔ بعض اوقات ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس اصول کو نہ صرف اہمیت نہیں دیتے، بعض اوقات ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں لیکن ہم اس اصول کو نہ صرف اہمیت نہیں دیتے بلکہ اس کے مقام کو 100 درجے نیچے لے آتے ہیں۔ اس وقت عوام کے خیال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ بہت چھوٹے چھوٹے جزوی مسائل کو، جنہیں میں نادرست مسائل نہیں کہتا، لیکن یہ جس وقت اپنے کل میں واقع ہوں تو مناسب ہیں۔ مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر کسی شخص کے لیے یہی ہو کہ جناب آپ اپنی انگلی سے یہ سونے کی انگوٹھی اتار لیجئے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کوئی اور منکر ہی نہ دیکھے، بجز اس کے کہ بجز داڑھی کے مسئلے کے، بجز کوٹ شلوار سے متعلق مسائل کے۔ ایک صاحب کہتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک اور شخص کے بارے میں بہت بڑبڑا رہا تھا اور غصے میں اسے کافر اور فاسق تک کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیا کیا جو تم اسے اس قدر برا سمجھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ وہ مڑی ہوئی قمیض کا آدمی ہے، یعنی اس کی قمیض کالر والی ہے۔ اب جبکہ ہمارا نہی عن المنکر اس حد تک تنزل کر جائے تو ہم نے گویا اس اصول کو گرا دیا ہے، حقیر اور چھوٹا بنا دیا ہے۔ جو عامر بالمعروف اور نہی عن المنکر سعودی ملک میں موجود ہیں، انہوں نے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آبرو ہی ختم کر دی ہے۔ بس ایک کوڑا ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں کہ کوئی کعبہ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریح کا بوسہ نہ لے سکے، کیا یہ بھی کوئی نہی عن المنکر ہے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا کام تھا، جو بنیاد سے اسلام کی تمام نیکیوں پر نظر رکھتے تھے اور ان کی فہرست بتاتے تھے، اور دنیا اسلام کی تمام برائیوں پر بھی ان کی نظر تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی برائی خود یزید ہے۔ امام اور رہبر وہ شخص ہوتا ہے جو خود کتاب پر عامل ہو، خود عدالت قائم کرے اور خدا کے دین کا ماننے والا ہو۔ اس اصل کی راہ میں جو کچھ ہے اسے اخلاص سے پیش کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ کو موت سے سجایا، اس موت کو شکوہ اور جلال بخشا۔ جس دن گھر سے نکلے ہیں اسی دن سے اچھی موت کی باتیں کرتے ہیں۔ کتنی اچھی باتیں ہیں، ہر موت کو اچھا نہیں کہتے تھے، حق اور حقیقت کی خاطر موت کو اچھا سمجھتے تھے۔ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادتی علی جید الفتح۔ ایسی موت انسان کی ایسی ہی زینت ہوتی ہے جیسی زینت گلو بند کسی عورت کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ صاف وہ اشعار ہیں جو آپ علیہ السلام کربلا کی طرف آتے ہوئے راستے میں پڑھتے تھے، جو غالباً خود انہی کے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہوں۔ اگرچہ دنیا خوشنما نفیس اور اچھی ہے، لیکن دنیا جتنی حسین ہے اس سے زیادہ ہی حسین، نفیس اور خوشنما خدا کا پاداش خانہ ہے۔ آخر جب مال دنیا چھوڑ کر چلا ہی جانا ہے تو انسان کیوں نہ اسے بخشش کرے، انسان کیوں نہ دوسروں کی مدد کرے، انسان کیوں نہ خیرات کرے۔ آخر کار جب اس بدن کو موت آنا ہی ہے تو خواہ بستر پر مریں، جنگ میں مریں، کسی بیماری سے مریں یا کسی جرثومے سے مریں، پھر انسان کیوں نہ اچھی موت مرے۔ بس انسان کا خدا کی راہ میں تلوار سے قتل ہونا بہت اچھا بلکہ سب سے اچھا ہے۔ اب میں یہیں دعا کرتا ہوں اور آپ سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اے خدا ہم تجھے قسم دیتے ہیں، اے پروردگار اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے سینے کھول دے۔ اے پروردگار ہمیں ان فریضوں اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق دے جو تو نے ہمارے عہدوں پر عائد کی ہیں۔ اے پروردگار اسلام کے دشمنوں کو ذلیل کر ہمیں دنیا اور آخرت کی نیکیاں عطا فرما، ہماری اموات کو مغفرت فرما اور ان پر اپنی رحمت نازل کر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔